ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. میرے بھائیوں، یہ عید کا موقع ہے اور یہ مسلمانوں کی عید ہے. غیر مسلموں کے جتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں، جتنے ان کے یہ دن ہوتے ہیں، ان میں سوائے پھرنے پھرانے، تفریح اور عیش اور نمائش کے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ مسلمانوں کا دن جسے عید کہتے ہیں، یہ ایک عبادت ہے. اس میں کپڑوں کی نمائش نہیں، جیسا کہ اکثر ہماری بہنوں کا حال ہے یا مردوں کا یہ خیال ہے. بچے ہوں بے سمجھ تو اور بات ہے، لیکن جب آدمی گرون اپ ہو، سنبھل جائے، جوان ہو جائے، ہوش و حواس اس کے ٹھیک ہوں، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ عید کیا چیز ہے. یہ عید رمضان شریف کے بعد آتی ہے. رمضان شریف ایک محنت کا، مشقت کا، لیبر کا مہینہ ہے، جس میں دن میں بھی محنت کرنا پڑتا ہے اور رات کو بھی اچھی خاصی عبادت کرنی پڑتی ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے. یہ مہینہ گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عید رکھی ہے کہ مسلمان باہر میدان میں نکلیں اور جمع ہوں، میدان محشر کا ایک منظر پیش کریں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے. محنت تو جو ہم نے کی، لیکن کام تیرے فضل سے ہوگا، تو اللہ ہم تجھ سے معافی مانگنے کے لیے، بخشش مانگنے کے لیے اللہ ہم سب جمع ہوئے ہیں. یہ ہے اس عید کا تصور. لیکن آپ جانتے ہیں، چونکہ ہماری تربیت شروع سے ہی ٹھیک نہیں، ہمارے گھروں میں دین کا نام و نشان نہیں، اس لیے ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں صرف نمائش کی غرض سے آتی ہیں اور وہ جو اصل مقصد ہے عبادت کا اس کو فوت کر دیتی ہیں، اس کو کھو دیتی ہیں. ہمارا فرض ہے مردوں کا کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کا صحیح ذہن بنائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں. اسی لیے ہمیں خوشی بھی ہے کہ ہم محنت اللہ سے منظور کروانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ خدا سے مانگنا بھی ہے، جو کہ اثر عبادت ہے. میرے بھائیو، یہ تھوڑا سا تعارف کروانے کے بعد اب میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ اس دنیا میں، جو کہ صرف ایک دھوکہ ہے، رہتے ہوئے ایک حقیقت کو بالکل بھول گئے ہیں. کافروں کا تو نام ہی نہ لیں، ہم مسلمان اس حقیقت کو بھول گئے ہیں کہ ساری کائنات، اس ساری دنیا کی چابی اللہ کے ہاتھ میں. جو کچھ اس میں ہوتا ہے، صبح و شام، دن رات، ہر سال، ہر مہینے، روز، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انڈیویجولی بھی ہر آدمی کے ساتھ جو ہوتا ہے، اور ہر خاندان کے ساتھ جو ہوتا ہے، پورے شہر میں جو ہوتا ہے، پوری قوم کے ساتھ جو ہوتا ہے، پورے ملک میں جو ہوتا ہے، پوری دنیا میں جو ہوتا ہے، یہ سب اتار چڑھاؤ اللہ کے قبضے میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پوچھتے ہیں، قل، اے نبی تو کہہ ان لوگوں سے، ان سے پوچھ، من یرزقکم من السماء والارض، دریا چلتے ہیں، تم نہریں نکالتے ہو، آب پاشی کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، تمہاری فصلیں اگتی ہیں، تمہیں یاد ہی نہیں کہ اصل کام کرنے والا اللہ ہے. تم کہتے ہو کہ یہ طریقہ ہے فصلیں پیدا ہوتی ہیں. اس کے بعد تم مختلف پلاننگ کرتے ہو، منصوبے بناتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں ارزقکم من السماء والارض، آپ لوگوں سے پوچھیں کہ تمہیں روزی کون دیتا ہے آسمان اور زمین. آسمان سے بارش آتی ہے، زمین پر پڑتی ہے، اور یہ جو کچھ اگنے کا نظام ہے یہ چلتا ہے. اگر بارش نہ آئے، دریا ختم، نہریں ختم، کنویں ختم، ٹیوب ویل ختم، پانی کا سلسلہ سارا ختم. کون روزی دیتا ہے تمہیں؟ ام میں یملک السمع والابصار، تم یہ بتاؤ तुम चलते फिरते हो, तुम देखते हो, तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें किसके कब्जे में हैं? अम्मई अमले कुछ समा वल सारा वमई युखरजुल हैया मिनल मैयते व युखरजुल मैयता मिनल हई। मुर्दों को जिंदों से कौन निकालता है, जिंदों से मुर्दों को कौन निकालता है, ये पैदाइश का सिलसिला कौन बनाता है? वमई जो दब्बेरुल अमर, सारी कायनात की तदबीर, इसका मुदब्बिर कौन? कभी गौर किया? मेरे भाइयों, हमारा ईमान बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह है। देखिए, पाकिस्तान बन गया, मुसलमानों ने कोशिश की, पाकिस्तान बन गया, बात खत्म नहीं हो गई। ये अल्लाह ने बनाया है, असबाब अल्लाह पैदा करता है। अल्लाह ताला जब कोई काम करना चाहते हैं तो असबाब पैदा कर देते हैं। बच्चे को पैदा करना होता है, मियां बीवी की शादी होती है, दोनों जमा होते हैं, बच्चा पैदा होता है। किसी की मौत आनी होती है, सांप आ जाता है, वो डस जाता है, वो मर जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है। मारता कौन है? कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी, मारने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने मलकुल मौत को मुकर्रर कर रखा है। सबब क्या बनाया? सांप को भेज दिया, एक्सीडेंट करवा दिया, तूफान आ गया, टाइफाइड हो गया, कभी कोई बात, कभी कोई सबब खड़ा कर दिया। कौन करने वाला है? अल्लाह। जब इतनी बात समझ में आ गई तो आप समझ लीजिएगा, अगर हम जिंदगी अमन से गुजारते हैं, अगर हमें कोई तकलीफ है, हम किसी मुसीबत में मुब्तला हैं, ये कौन करता है? अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इंसानों, जो कुछ तुम पर आता है तुम्हारे आमाल का नतीजा। कंट्रोलर मैं हूं, मुदब्बिर मैं हूं, सारे काम मैं करता हूं, मैं उसके लिए असबाब पैदा करता हूं। अगर तुम अच्छे काम करोगे तुम्हारे साथ मेरा अच्छा सलूक होगा, और अगर तुम बुरे काम करोगे तुम्हारे साथ बुरा सलूक होगा। ऐ पाकिस्तानियों, कहिए, कोई शुबा है कि हम बहुत बुरी हालत में हैं? हमारा पाकिस्तान सख्त इब्तिला में है। इसका सबब क्या है? ये अकेले ज़िया का कसूर है? ये अकेले लीडरों का कसूर है? ये अकेली ब्यूरोक्रेसी का कसूर है? ये अकेले आवाम का कसूर है? सोच लीजिएगा, सब मिलते हैं, कार्रवाइयां होती हैं, अल्लाह नतायज में हम पर आज़ाब नाज़िल कर देता है। अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो, हमारी मंसूबा बंदियों से कभी तरक्की नहीं होगी। तरक्की की सूरत क्या होगी? जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो तरक्की होगी। आखिर क्या बात है कि एक दौर वो था कि मुसलमान तरक्की तरक्की करते जाते थे। अरब क्या मुल्क है? छोटा सा मुल्क है। वहां से मुसलमान निकलते हैं, सारी दुनिया पर छा जाते हैं, सारी दुनिया पर हुकूमत करते हैं। उसके बाद वो दौर आता है कि मुसलमान सिमटते जाते हैं, पीछे हटते जाते हैं, गुलाम बनते जाते हैं, और अगर रस्मी फर्जी आजादी मिल भी जाती है तो दैनिक तौर पर फिर भी गुलाम रहते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है मेरे भाइयों? असल सबब वही है कि हमारी बदामालियों की वजह से अल्लाह सख्त नाराज। सो मेरे भाइयों, इस हकीकत पर गौर कर लो, हमारी हुकूमत असेंबलियां बनाती है, वहां बड़ी बड़ी स्कीमें पास होती हैं, मुल्क के मफाद के लिए बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, लेकिन शैतान ने ऐसा मुगालते में डाल रखा है, इस तरफ किसी का ज़हन नहीं जाता कि मुदब्बिर अल्लाह है, तदबीरें करने वाला अल्लाह है। हम उसकी प्लानिंग के तहत, उसके बताए हुए निजाम के तहत अगर जिंदगी गुजारेंगे वो हमारे साथ होगा, मुल्क तरक्की करेगा। और अगर हमने उसको भुला दिया, हमने उसको निकाल दिया, हमने उसकी परवाह ना की, तो जो भी पाकिस्तानी आवाम, जो भी पाकिस्तान की असेंबलियां कर लें, पाकिस्तान की हालत कभी भी नहीं बदलेगी। आप सोच नहीं रहे, پہلے آئے جمہوریت بحال ہو جائے، آئے جمہوریت بحال ہو جائے، اب بحال ہونے لگی، اب ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی خیر نہیں ہے. یہ اسمبلیوں میں وہ جھوٹ چلے گا، لیڈروں میں وہ لڑائی ہوگی، صوبوں میں وہ کشاکشی ہوگی کہ پاکستان کا وجود سخت خطرے میں پڑ جائے گا. اگر مارشل لا رہے تو پاکستان کی خیر نہیں، اگر جمہوریت بحال ہو تو پاکستان کی خیر نہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جو اصل بیماری ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. جو آیت میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو دیکھیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ اس کا آخری کلام ہے، اس کے بعد کوئی کلام نازل نہیں ہوگا. نبوت ختم، نبوت ختم، وحی ختم، قرآن آخری خدا کا کلام ہے. اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، میں وعدہ کرتا ہوں ان لوگوں سے جو اپنے ایمان کو درست کریں گے، اپنے اعمال کو صحیح بنائیں گے، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ میں ان کو زمین میں خلافت دوں گا، میں مسلمانوں کو حکومت دوں گا، بڑی زبردست حکومت ہوگی. اور اس کے اندر کیا چیزیں نمایاں ہوں گی؟ پہلی بات، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. سب سے پہلی بات وہ ہوگی کہ میرا دین جو مجھے پسند ہے وہ سب پر غالب ہو. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ اس دین کو غالب کرے گا جو دین اللہ کو پسند ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ملک میں خوف کا، ڈر کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، سارا ملک پورے امن اور سکون سے زندگی گزارے گا، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. میرا یہ وعدہ چلتا رہے گا جب تک تم ٹھیک چلو گے، تم میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، تمہارے ملک میں شرک نہیں ہوگا، صرف میری عبادت ہوگی. یہ کام چلتا رہے گا. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو میرے اس وعدہ کر لینے کے بعد اس کی پرواہ نہیں کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ گئے برباد ہو گئے، میں ان کو دھکا دے دوں گا. پھر وہ جتنا مرضی زور لگا لیں وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی بھی امن کی زندگی نہیں گزار سکتے. میرے بھائیوں، قرآن کیا کتاب ہے؟ قرآن کس لیے ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے جو بتاتا ہے کہ انسانوں، جس زمین پر تم چلتے ہو یہ میری ہے، یہ میں نے تمہیں رہنے کے لیے دی ہے، جس آسمان کے نیچے تم رہتے ہو یہ میرا ہے، یہ چکی کے دو پارٹ ہیں، اوپر آسمان نیچے زمین، تم میرے قبضے سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے. جتنے مرضی گھوڑے دوڑا لو، جتنا مرضی زور لگا لو، تم نکل کر کہیں بھاگ نہیں سکتے. اگر تم میرے قانون کے تحت جو میں تمہیں پروگرام دوں گا میری زمین پر انسان بن کر رہو گے، بڑی اچھی زندگی گزارو گے. اور اگر تم نے مجھے بتا دیا، اگر تم نے اپنی مرضی شروع کر دی، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے پاکستانی، ہو گئے مسلمان، لیکن ایک دوسرے کی گردنیں مارو. تو میرے بھائیوں، کیا ہم نے سب نے سوچنا چھوڑ دیا؟ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ رمضان شریف گیا، کتنے قرآن اس مہینے میں ختم ہوئے، لیکن کوئی بات معلوم ہوئی؟ کوئی پتہ لگا؟ کچھ نہیں. حافظ فیصلے چلتی ہیں، شبینے اڑتے ہیں، لیکن قرآن کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا چیز. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا
یہ قرآن گھاس کاٹنے کے لیے ہے. ارے بھائیو یہ کوئی مسئلہ ہے جو لاؤڈ سپیکروں پر قرآن پڑھا جاتا ہے, یہ شبینے کیے جاتے ہیں, کسی مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز, یہ کام حرام ہے. ارے قرآن اس لیے ہے کہ کرائے کے حافظ اکٹھے کر لو, کرائے کے حافظ اکٹھے کر کے قرآن ختم کر لو. میرے بھائیو قرآن تو ایک شبینے کی چیز ہے, اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا کہ قرآن کیا چیز. آپ سوچیں آخر قرآن کے ختم کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ارے قرآن کو ختم ہی کر کے رہو گے, سانچے ختم کر دیا مسلمانوں نے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تم اس کو ختم کر دو, قرآن اس لیے آیا ہے کہ تم اسے باقی رکھو, قرآن اس لیے آیا ہے کہ اپنے اندر زندگی پیدا کرو. قرآن کو پڑھو, اپنی اصلاح کرو. یہ اس مالک الملک کا کلام ہے, اس میں اس کے وعدے ہیں جو اس کائنات کا مالک ہے, جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے, جو اس ملک کا مالک ہے, جو اس پوری زمین کا مالک ہے. یہ خدائی قانون ہے. اگر آپ نے نہ سمجھا کہ قرآن کیا کہتا ہے تو آپ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, خود قرآن ختم کر لیں. میرے بھائیو قرآن پڑھنا وہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے بھی جائیں. سورج کا فائدہ کسے ہے؟ ٹھیک ہے کہ سورج گرمی بھی پہنچاتا ہے, سورج سے فصلیں بھی اگتی ہیں, لیکن سورج کا اصل فائدہ آنکھوں والے کے لیے کہ سورج نکل آیا اب کہے گا جی دن نکلا, بھائی ہر چیز نظر آتی ہے. اور اگر ہوئی اندھا تو اس نے سورج سے کتنا فائدہ اٹھایا. بالکل یہی حال قرآن کا ہے. قرآن کو پڑھو, اس کو سمجھو, قرآن کیا کہتا ہے. یہ خدا کے وعدے ہیں, یہ خدا کا قانون ہے جو اس دنیا میں چلتا ہے اور جو اگلے جہان میں چلے گا جب ہم خدا کے پاس پہنچیں گے. میرے بھائیوں ہم پر جو یہ عذاب مسلط ہے, ہم جو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ خوب سن لیجئے گا. رمضان گزر گیا, تراویوں میں آپ نے قرآن ختم کر دیا, لیکن میں آپ کو سناتا ہوں کہ قرآن کیا چیز ہے, قرآن کیا کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اے بندو سمجھ لو میں مالک ہوں آسمان کا, زمین کا, ہر چیز کا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس بات پر ناراض ہوتا ہوں اور کس بات پر میں خوش ہوتا ہوں. جس شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری حکومت کیا چاہتی ہے اور کس چیز سے روکتی ہے, وہ کوئی اس ملک کا شہری ہے؟ ہر شہری اس سے توقع کی جاتی ہے کہ کم از کم اسے اتنا معلوم ہو اگر سڑک پر جائے تو اسے ٹریفک کے رولز کا پتا ہو کہ کیسے چلنا ہے, دائیں چلنا ہے, بائیں چلنا ہے, سگنل کیا ہے, یہ طریقے کیا ہے. اگر وہ دفتر میں کام کرتا ہے تو اسے قواعد کا پتا ہو, ذمہ دار ہے اسے رولز کا پتا ہو, ملازم ہے اسے قواعد و ضوابط کا پتا ہو. میرے بھائیو وہ کون مسلمان ہے, وہ کیا خاص مسلمان ہے جسے یہ پتا نہیں کہ اللہ کس بات پر ناراض ہوتا ہے اور اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے. اب دیکھ لیجیے گا ہم کتنے بیٹھے ہیں, اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچئے. آپ کو پتا ہے کہ کون سا وہ فعل ہے, کون سا وہ کام ہے جس پر اللہ سخت ناراض ہو جاتا ہے, ایک طرح سے خدا بائیکاٹ کر دیتا ہے, چلو دور ہو جاؤ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. اور کون سا وہ کام ہے جس کے کرنے سے اللہ کہتا نہیں تم میرے ہو, تمہاری طرف کوئی انگلی نہیں کرتا. یہ بات نہ عوام کو معلوم ہے, نہ ہمارے حکمران طبقے کو معلوم ہے, نہ ہمارے جاہل مولویوں کو معلوم ہے. جو قرآن پڑھا جاتا ہے پیسوں کے لیے. آج کل دین کا علم کس لیے؟ پیسوں کے لیے. پیسے کمانا ہے, پیسے کمانا ہے. جیسے وکیل فیس مانگتا ہے مولوی پیسے مانگتا ہے، مولوی امامت نہیں کرے گا بغیر پیسوں کے، مولوی خطابت نہیں کرے گا بغیر پیسوں کے، مولوی کبھی اسلام آباد جائے تو بغیر پیسوں کے کبھی بات نہیں کرے گا، اور یہ دین پیسوں کے ساتھ کبھی نہیں چلتا۔ جب یہ دین یوں بکنے لگ جائے، اس دین کی آب و تاب ختم ہو جاتی ہے، اس دین کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ کرتا دھرتا ہوں گے، سوسائٹیوں کے بڑے اچھے خاصے رکن ہوں گے، سن لو، امام کا تنخواہ لینا ناجائز، اس کو تنخواہ دینا ناجائز، مؤذن کا تنخواہ لینا ناجائز، مؤذن کو تنخواہ دینا ناجائز۔ حضرت عثمان بن ابی العاص وہ نہیں جو خلیفہ تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی، یا رسول اللہ مجھے میری قوم کا امام بنا دیں۔ آپ نے فرمایا جا، میں تجھے امام مقرر کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ، مؤذن وہ لینا، اتخذ مؤذنا لا یتخذ علیہ اجرا، مؤذن وہ رکھنا جو پیسے نہ لے، مؤذن وہ مقرر کرنا جو پیسے نہ لے۔ اب سوچ لیجیے گا، جب مؤذن کے لیے پیسے لینا ٹھیک نہیں تو امام کے لیے پیسے لینا کہاں سے ٹھیک ہے؟ کم از کم جسے اذان دینی ہوگی وہ لوگوں سے 15-20 منٹ پہلے آئے، 15-20 منٹ کے لیے وہ اپنا ٹائم جو ہے ختم کرے گا، پابند ہوگا۔ اور امام سوچ لیجیے گا، امام اگر آگے نماز نہ پڑھائے تو پیچھے پڑے گا، جتنا وقت پڑھانے میں لگے گا اتنا پڑھنے میں لگے گا، وہ پیسے کس چیز سے مانگتا ہے؟ امام پیسے کس چیز سے دیتا ہے؟ اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ یہ پیشہ بن گیا، 40 آدمی کھڑے ہوں نماز کون پڑھائے گا؟ کہ جی نماز کون پڑھائے گا؟ میں یہ گندا کام کروں، جو مولویوں کا کام پیشہ بن گیا ہے، نماز مولوی پڑھائے، نماز امام پڑھائے جو پیشہ ور ہے۔ حالانکہ صحابہ میں کوئی امام نہیں ہوتا تھا، خلیفہ امام ہے، اس نے جس کو امام مقرر کر دیا، اور اگر ویسے ہیں جو چاہے نماز پڑھائے، معیار کیا ہے؟ جو ان میں سب سے عالم ہو وہ نماز پڑھائے، اگر علم میں برابر ہیں، جو عمر میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے، اگر عمر میں بھی برابر ہیں، جو نیک متقی پرہیزگار زیادہ ہو اس کو کھڑا کرو نماز کے لیے، پیسوں کا کام بالکل نہیں۔ تو میں نے یہ ضمناً بات کر دی۔ میرے بھائیوں، اس بات کو خوب سمجھ لو، سب سے زیادہ ناراض اللہ شرک پر ہوتا ہے، سب سے زیادہ ناراض اللہ شرک پر ہوتا ہے۔ جب کسی ملک میں شرک شروع ہو جاتا ہے، بس سمجھو اللہ اس ملک سے بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ اگر وہ اسلام کا نام لے لیں، کھل کر کافر ہو جائیں، وہ اللہ کو چھٹی کروا دیں، اللہ انہیں چھٹی کروا دے، جیسے روس اور امریکہ، پھر خدا ان کے ساتھ جتنا کرو گے اتنا اجر دے دوں گا۔ جیسے مزدور رکھ لیے، مزدور آپ کا گھر کا آدمی ہو حساب نہیں ہوتا، آپ کا گھر کا آدمی ہو کام کرتا اس کے ساتھ حساب نہیں ہوتا، مزدور کے ساتھ حساب ہوتا ہے، اوور ٹائم لگائے اوور ٹائم کے پیسے، اور ٹائم کے اندر کام کرے اس کے پیسے، لیکن جو گھر والا ہو اس کو فائدہ جتنا چاہو پہنچاؤ، اس کے لیے تنخواہ مقرر نہیں ہوتی۔ اگر اسلام کا لیبل لگا کر کفر اور شرک ہوتا رہے تو خدا سخت دشمن، خدا سخت ناراض، اور اگر خدا سے چھٹی ہم نہیں مانتے، جیسے روس ہے یا امریکہ ہے یا اور دوسرے ملک ہیں، خدا کہتا ٹھیک ہے محنت کرو جتنی کرو گے اتنا بدلہ دے دوں گا، لیکن مسلمان کو خدا نہیں دیتا کبھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی مسلمان اگر پڑھتے بھی ہیں تو کرتے کچھ نہیں۔ چنانچہ دیکھ لو، ہمارے لڑکے باہر کے کسی ملک میں جائیں، کبھی کو اپنے ملک کے لیے مفید ہوا ہے؟ جاسوس تو بن سکتا ہے، غدار تو بن سکتا ہے، ملک اور قوم کا سودا کرنے والا تو بن سکتا ہے، ملک کے لیے کسی چیز کا وہ انوینٹر بن جائے، موجد بن جائے، ملک اور قوم کے فائدہ پہنچانے والا بن جائے، اس کی توقع کبھی نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے ملک کو برباد کرنے والا کیا وہ طبقہ نہیں جو باہر کا پڑا ہوا اور باہر کا پلا ہوا ہے. ملک میں اسلام کو نہ آنے دینے والا کون سا عنصر ہے اس ملک میں؟ ملک میں اسلام کو کون نہیں آنے دیتا؟ وہی جو انگریز کے پڑھائے ہوئے ہیں، انگریز کے پالے ہوئے ہیں. لیکن دیکھ لو دوسرے ملکوں کے جاتے ہیں، آ کر کوئی نہ کوئی انوینشن کریں گے، کوئی نہ کوئی ملک کے لیے ایجاد کریں گے، ملک کو ترقی دیں گے. وہ کافر ہیں، وہ مکار نہیں ہیں، وہ دھوکے باز نہیں ہیں. یہ مسلمان لیبل اسلام کا لگاتا ہے، کام کفر کے کرتا ہے. یہ مسلمان لیبل اسلام کا، نام حضرت عمر کا لیتا ہے، نام خالد کا لیتا ہے، اور کردار اس کا کافروں والا. میرے بھائیو، جب تک ہم یہ دو رخی، یہ مکاری نہیں چھوڑتے، کبھی ترقی نہیں کر سکتے. میرے بھائیو، پہلی چیز جو ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ دین کا درست ہونا ہے. شرک سے بچنا، توحید کو درست کرنا، اپنے اسلام کو درست کرنا ہے. اب دیکھ لیجیے گا، ہماری عقل کا تو یہ حال ہے، ہم میں سے کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرا دین صحیح. پتہ ہی نہیں کہ دین اصلی کیا ہے، نقلی کیا ہے. ہمارے ہاں سب سے زیادہ مشکل مسئلہ جو مسلمانوں کے لیے درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں اسلام کون سا آئے، ملک میں اسلام کون سا آئے. میرے بھائیو، ٹائم تو آپ کا کافی لگ رہا ہے، مجھے بھی نئے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، میرے دل میں بھی یہ ایک تڑپ ہے کہ جو آواز آج تک آپ کے کانوں میں نہیں پہنچی، میں وہ بات آپ کو سنا رہا ہوں، تاکہ کل کو آپ یہ کہہ نہ سکیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں. میرے بھائیو، اس بات کو سمجھ لو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ضیاء کہتا ہے میں اسلام لا کر چھوڑوں گا. لوگ پوچھتے ہیں کون سا اسلام؟ شیعہ کا، بریلیوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، کون سا اسلام؟ اسلام کے تو کئی ایڈیشن ہیں، اس اسلام کے تو کئی نمونے ہیں، کون سا اسلام؟ یہ کس کا کام ہے کہ آج اسلام کا چہرہ مسخ ہو گیا ہے، آج مسلمان اسلام کو نہیں پہچانتا کہ اسلام میرا کون سا اور اصلی اسلام کون سا؟ عرف ہوں تو اخبار چمکاتے ہیں، عرف ہے یہ بھی اسلام ہے. محرم ہو تو اخبار چمکاتے ہیں کہ یہ بھی اسلام ہے. ہر کام جو بھی کر جاؤ. آج میرے بھائیو، جہالت کا دور ہے، روشنی کا دور نہیں ہے. ایسا اندھیر آج تک پہلے کبھی بھی نہیں ہے. آج اسلام کسے کہتے ہیں؟ آج اسلام کی تعریف کیا ہے؟ جو مسلمان کہیں، جو مسلمان کریں، وہ اسلام ہے. کیا یہ غلط ہے؟ جو آج کل مسلمان کرتے جائیں وہ اسلام ہے. اور اصل اسلام کہتے کسے ہیں؟ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا یا کیا تھا وہ اسلام ہے، باقی سب بکواس، یہ اسلام ہے. کہ یہ کتنا فرق ہے، بود المشرق ہے نہیں. آج کل کا اسلام ہر پڑھے لکھے کی نگاہ میں کیا اسلام ہے؟ دیکھو جی مولوی صاحب، کوئی ایسی بات نہ کہو جس کے دوسرے کا دل دکھو، سب اسلام ہے. جو شیعہ کریں وہ اسلام، جو بریلوی کریں وہ اسلام، جو دیوبندی کریں وہ اسلام. جب ہند متحد تھا، کانگریس کہتی تھی کہ سب ہندوستانی، مسلم لیگ کیا کہتی تھی کہ مسلمان گائے کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں اور گائے ہندوؤں کی عبادت کی چیز ہے، وہ ان کا معبود ہے، ہم اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، یہ دونوں ایک کیسے ہیں؟ یہ نہیں ایک ہو سکتے. اور آپ یہاں شیعہ کیا کہتے ہیں، سنی کیا کہتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن دونوں مسلمان. ان کا اسلام بھی پکا، جیسے ڈی ون کا لکھا ہوتا تھا کبھی، ان کا اسلام بھی پکا اور دل کو رجسٹر. میرے بھائیو، ہمیں اسلام کا کوئی پتہ نہیں. جب ہم نے اسلام کی یہ گت بنا دی کہ اسلام کا کوئی پتہ نہیں کہ سچا کون سا، جھوٹا کون سا،
تو آپ خدا کی غیرت کا اندازہ کریں کہ خدا کو کتنی غیرت آتی ہے. تو میرے بھائیوں, اصلی دین کا پہچاننا لازمی ہے. جب مریں گے فرشتہ چھاتی پر چڑھے گا, سب سے پہلی بات یہی ہے. جب قبر میں جائیں گے پہلا سوال یہ ہوگا, ما دینوں کا, تیرا کیا مذہب تھا, تیرا کیا دین تھا, دنیا میں کس مذہب پر چلتا تھا. تو کیا کہیں گے کہ جی جہاں پہ لگا ہوا تھا سب ٹھیک. سوچ لو, کیا یہ جواب دو گے؟ یہ عید ہے, میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں, کچھ سیاسی جلسہ نہیں ہے یہ کہ میں ایسی باتیں نہ کروں. یہ تو عید ہے, عید کا موقع ہے, ہم خدا کے پاس جمع ہوئے ہیں معافی کے لیے. ارے کچھ پتہ تو لگے کہ ہماری غلطی کیا ہے. کبھی آپ نے سنا اگر معافی مانگنے والا یہ کہے کہ بھی اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دو, اور غلطی آپ نے بہت بڑی کی ہے, جرم آپ نے بہت بڑا کیا ہو, اور کہیں یہ بھی اگر کوئی غلطی ہو تو بھی معاف کر دو, وہ کبھی معاف کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اور اگر اسپیسیفائی کریں, ڈیفینیٹلی کہیں کہ یا اللہ, کہ یا اللہ بات تو کچھ نہیں, کہ یہ یہی ہے یا کچھ اور ہے. میرے بھائیوں, میں اس لیے کہ مجھے پڑھے لکھے چہرے نظر آ رہے ہیں, ہم جانوں سے بات نہیں کرتے, ہمارا دن رات کا کام پڑھنے پڑھانے والے لکھنے لکھانے والے لوگوں سے. میں یہ اس لیے آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ کل کو آپ اگر سے آپ پڑھے ہوئے ہیں, لیکن میں عرض کر دوں آج کا پڑھا لکھا پورا جہل ہوتا ہے. آج کل کا علم علم نہیں, آج کل کا علم جہالت ہے, اور بہت بڑی آڑ ہے, بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس نے آج کل کا پڑھا لکھا آدمی جہل ہے. سوچئے گا ہم کیوں جمع ہوئے ہیں اس میدان میں کہ خدا سے معافی مانگیں. آپ کہیں گے یا اللہ معاف کر دے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا گناہ کیا ہے. اگر خدا کہے بندے کیا گناہ کیا ہے تو نے, کہ مجھ سے معافی مانگتا ہے, آپ کہیں یا اللہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں, پتہ نہیں کیا ہے یا اللہ, مجھے پتہ تو کوئی نہیں, تو کہیے معافی ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے ہر مسجد میں فرضوں کے بعد دعائیں ہوتی ہیں, سلام پھرا نہیں, ہاتھ اٹھا کر سلام سلام, ہاتھ مارا چلتے ہیں, دعا ہو گئی. اور خدا پوچھتا ہے, اللہ کبھی آپ نے یہ جب بھکاری مانگنے والے ہیں کبھی ان کو دیکھ کر ہی سبق حاصل کر لیا؟ وہ جو ہی دیکھتا ہے کوئی سفید کپڑوں والا آ رہا ہے, چہرہ بگاڑے گا, ہاتھ پھیلائے گا, ہائے بھوکا مر گیا, ہائے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہائے یہ حالت ہے, مجھے کچھ دے دے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائے, دو منٹ لگائے یا ایک منٹ لگایا, منہ پر مارے اور چلے گئے. اپنے دل سے کبھی پوچھیں کیا مانگا ہے, کیا بات کی ہے خدا سے؟ کہ جی جو مولوی کہتا تھا میں نے کہہ دیا, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں, نہ ہماری اب حج کے موقع پر اللہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, سب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, لیکن کبھی قبول ہوئی کوئی؟ وہ دعا کر کے گئے, ادھر سے یہودی کر گیا, حج کیا, سب نے حج کیا, حج کر کے گئے, اللہ نے یہودی کو چڑھا دیا کہ چل جاتے ہیں. اور ہم دعائیں کرتے ہیں, یہ جو فسادات ہوئے, ہم عیدیں پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, خدا ہندوؤں کو چڑھا دیتا ہے. میرے بھائیوں, عقل والے انسان بنو, جب خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا مانگتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے. میرے بھائیوں, دو گناہ ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتے, دو گناہ ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتے, ایک شرک, ایک لوگوں کا حق. دیکھ لو, ہم کبھی پرواہ نہیں کرتے, ٹھگی, دھوکہ, فریب کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال لو جیسے بھی نکلا, کوئی فریب کرو, کوئی دھوکہ کرو. اب یہ ٹافیاں والوں نے سوچا کہ ٹھگا کیسے جائے, انہوں نے اس میں جوئے کا رنگ بھر دیا. یہ سرف کے ڈبے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے ٹھگی کے طریقے ہیں. تمہیں ہنڈا مل جائے گا, تمہیں کار مل جائے گی, یہ جوا نہیں تو اور کیا.
لوٹنا تو لوٹنا، لوٹ لو جیسے پیسہ آ جائے پیسہ لے. میرے بھائیو، حقوق العباد لوگوں کا حق. اللہ کے رسول نے ایک دفعہ مجمع میں دعا کی، اللہم انی اعوذ بکا من الکفر والدین، یا اللہ میں کفر سے پناہ مانگتا ہوں اور قرضے سے پناہ مانگتا ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قرض کفر کے ساتھ مل گیا؟ آپ نے فرمایا جیسے مر جائے، توبہ نہ کی ہو، اپنی اصلاح نہ کی ہو، کفر پر اور شرک پر مر جائے، معافی کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. اسی طرح سے قرض لوگوں کا مال، لوگوں کا حق. اگر زندگی میں نہیں دیا اور مر گیا، خدا بھی، خدا بے بس تو کبھی نہیں ہوتا، لیکن خدا اپنے قانون کے تحت، خدا کہے گا اے بندے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر معاف کرے گا تو وہ کرے گا جس پر تو نے ظلم کیا ہے، جس کا تو نے حق نہیں رہا، اب وہ وہاں کیوں معاف کرے گا؟ تو میرے بھائیو، گناہوں کو بھی پہچانو. ہم نہیں معلوم کرتے، نہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا معلوم ہو اور اللہ کی ناراضگی معلوم ہو. میں نے بہت وقت لے لیا، میں ابھی تک صرف آپ کو توجہ دلا سکا ہوں، اور اگر آپ سمجھ والے ہوں گے اور اللہ کو منظور ہو کہ آپ کی کچھ بھلائی ہو جائے، آپ کو ہدایت ہو جائے، میری اس مختصر سی توجہ دلانے سے ہی آپ کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ہماری دنیا بھی درست ہو اور ہماری آخرت بھی درست ہو. ضمناً یہ مسئلہ ایک، اب یہ رمضان کی تو ختم ہو گیا، اس میں دو رخصتیں تھیں، روزہ فرض تھا، بیمار ہو، مسافر ہو، روزہ چھوڑ سکتا تھا. لیکن جب تندرست ہو جائے، روزہ اس کے ذمے ہوگا، وہ روزے رکھے گا. بیمار تندرست ہو جائے تو روزہ رکھے گا، مسافر اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے تو روزہ رکھے گا. اور اگر بیمار، رمضان شریف میں بیمار تھا، روزے نہیں رکھ سکا، پھر بھی بیمار رہا، اتنے میں فوت ہو گیا، بعد میں 10 دن زندہ رہا، مہینہ زندہ رہا، 2 مہینے زندہ رہا، صحت کے دن اس پر نہیں آئے کہ وہ روزے رکھ سکے، اسی حالت میں فوت ہو گیا، اس کے ذمے کوئی روزہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرض روزے رمضان کے اللہ نے اس کو رخصت دی تھی کہ پھر رکھنا. کب رکھنا؟ فعدتم من ایام اخر، جب تو تندرست ہو جائے. وہ تندرست ہوا نہیں، اسی بیماری میں فوت ہو گیا، اب اس کے ذمے کوئی روزہ نہیں، نہ گھر والوں کے ذمے بوجھ ہے، نہ اس پر بوجھ ہے. لیکن اگر اللہ نے اس کو صحت دے دی، اتنا موقع مل چکا تھا کہ وہ روزے رکھ لیتا، اس نے کسی وجہ سے نہیں رکھے، تو پھر اس کے وارث جو اس کی جائیداد سنبھالنے والے ہیں، روزے ان کے ذمے فرض. من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو مر جائے اس کے ذمے روزے ہوں، اس کے اولیاء، اس کے ورثاء روزے رکھیں گے. جنہوں نے رکھ لیے رکھ لیے، جنہوں نے کہ رہ گئے وہ اس کو پورا کریں گے. سال بھر میں جب آپ کا دل چاہے، جب آپ کا موڈ بن جائے، آپ حالات کو سازگار دیکھیں، روزے رکھیں. لیکن اب کل سے چاند نکلا ہے، اب یہ مہینہ شوال کا شروع ہو، اس شوال کے 6 روزے ہیں جن کو ستہ شوال کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہوں اور 6 روزے شوال کے رکھے ہوں، 30 اور 6 36 یا 29، اور یہ فرمایا خدا اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب دیتا ہے، کیونکہ ہر عمل کا کم از کم ثواب 10 گنا ہے. 30 کا 10 گنا 300، 6 کا 10 گنا 60، 360، موٹا سا حساب، 1 سال پورا ہو گیا. تو اب یہ ایک آپ کے لیے چانس کمائی کا اور باقی ہے، شوال کے روزے. دوسرے، یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب آپ عید پڑھنے کے لیے آئیں، جس راستے سے آئیں تو جاتے ہوئے راستہ بدل دیں، تھوڑی سی چینج کر دیں، تاکہ یہ آپ کے گواہوں میں اللہ ان کو شامل کرے گا. حدیث میں آتا ہے یہ 2 راستے آپ کے لیے قیامت کے دن 2 گواہ ہوں.
باقی جو میں نے عرض کیا تھا اسی کی تاکید ایک دفعہ پھر کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں اس کو لائٹلی نہ لیں. جیسے کہ آج کل ہمارا مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوتا ہے, چونکہ ہم لوگ کالجوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں آپشنل کا سبجیکٹ جو ہوتا ہے آپشنل, لڑکے اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ چلو الیکٹیو میں پاس ہو جاؤ, آپشنل کا کیا ہے, آپشنل کے تو ویسے ہی نمبر لگا لیں گے, یا چلو فیل بھی ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے نزدیک آج کل اسلام آپشنل ہے اور باقی جو کچھ بھی ہے سب الیکٹیو ہے, سب بڑا اہم اور ضروری ہے. اسلام ایک بالکل ہی سرپلس سی سپر فلوس فالتو سی چیز, غیر ضروری چیز, بیکار کی چیز, اور یہ طریقہ ایک مسلمان کے لیے نہیں ہے. ہمیں سب سے زیادہ اسلام کو اہمیت دینی چاہیے, اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ اصل اسلام کیا ہے. میرے بھائیو جو لوگوں نے ایجاد کیا ہے یہ اسلام نہیں, یہ جو لوگوں نے اسلام ایجاد کیے ہیں یہ فرقے بنائے ہیں. یہ آپ کس کو مانتے ہیں, ہم فلاں کو. ارے آپ کس کے ماننے والے ہیں, ہم فلاں کو. ارے آپ کس کو ماننے والے ہیں, ہم فلاں کو. یہ کس کو ماننا, یہ جو اور ماننے والے بنے ہیں یہ اللہ نے مقرر نہیں کیے. اسلام کسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ مقرر کرے اسے مانے, یہ اسلام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام ختم ہے. اس کے بعد اگر کوئی کہے حنفی بن, غلط کہتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی کہے وہابی بن, غلط کہتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی کہے شافی بن, غلط کہتا ہے. اگر کوئی کہے سہر پتی بن, چشتی بن, نقشبندی بن, قادری بن, فلاں بن, غلط کہتا ہے. وہ خود ساختہ اسلام ہے, وہ سرکاری اسلام نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. میرے بھائیو اسلام اللہ کے رسول پر ختم ہے. اللہ کے رسول کی پیروی اسلام یہ ہے, پیروی مکمل کرنا, اس سے اسلام مکمل ہو جاتا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. نماز اس طریقے کی پڑھیں جس طریقے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, روزہ, حج, زکات, نکاح, طلاق, معاملات, سارے کاروبار, یہ وہ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس کے مطابق کریں, آپ مسلمان ہوں گے. اور اگر آپ یہ جو فرقے بنے ہیں, یہ جو بعد والے بنے ہیں, ہر صدی میں ابھی کون سا اسلام مکمل ہو گیا, ابھی پورا نہیں ہوا, ابھی گھر رہے ہیں مولوی, ابھی مشینیں لگی ہوئی ہیں, ہر سال ایجاد ہوتی ہے, ہر سال اضافے ہوتے رہتے ہیں اور اسلام بنتا رہتا ہے, اور یہ سب اسلام کو بگاڑنے والی چیز ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے, اور اللہ آپ کی اصلاح کی کو صورت پیدا کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ. چھوٹے موٹے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ گناہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اخلصنا لخدمة دينك, اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين, اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك المخلصين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.